السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے صدر اشرف غنی اس ہفتے کے اختتام پر پاکستان کا دورہ کریں گے, اور طالبان کی افغان میڈیا کو دھمکی کے جواب میں افغانستان میں امریکی سفیر جان باس نے باغی گروپ افغان کو متنبع کیا ہے کہ وہ افغان صحافیوں کو دھمکیاں دینا بند کرے. اور نیٹو کے وزرائے دفاع کا 2 روزہ اجلاس بدھ کے روز سے برسلز میں شروع ہو رہا ہے. اجلاس سے پہلے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹالٹنبرگ نے کہا ہے کہ افغانستان کے امن و استحکام کے لیے امریکی کوششوں کی اتحاد مکمل حمایت کرتا ہے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے برسلز میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں پیر کے روز نیٹو کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات کی, اور دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان نیٹو شراکت داری, علاقائی سلامتی اور افغان امن عمل پر بات چیت ہوئی. کراچی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پولیس مقابلے میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں ملوث ایک ملزم شیخ شاہد سمیت 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق صوبائی وزیر اور رکن سندھ اسمبلی شرجیل میمن کی درخواست ضمانت 21 ماہ بعد منظور کر لی ہے. بھارتی عہدیداروں نے عندیہ دیا ہے کہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے ساتھ بحالی امن کے لیے مذاکرات شروع کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ امیت شاہ کے ریاست کے دورے کے بعد ہی کیا جائے گا. فلسطینیوں اور ان کی حمایت کرنے والوں نے بحرین میں ہونے والے اس 2 روزہ اجلاس پر احتجاج کیا ہے جس میں امریکہ مشرق وسطی کے لیے امن کا منصوبہ پیش کر رہا ہے. اور امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے خلیجی ملکوں کی قیادت کے ساتھ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے. اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایران پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں. ایران نے امریکہ کی جانب سے راہبر اعلی آیت اللہ خمینائی اور دیگر اعلی حکام پر عائد کی جانے والی سفری پابندیوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے, اور کہا ہے کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان سفارتکاری کا راستہ بند ہو گیا ہے. یہ تین شہ سرخیاں تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے صدر اشرف غنی اس ہفتے کے اختتام پر پاکستان کا دورہ کریں گے. افغانستان کے صدر دفتر کے ترجمان ہارون چخان سوری نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ امن عمل سمیت صدر غنی کے پاکستان کے دورے میں 4 امور زیر بحث آئیں گے, جن میں سیکیورٹی, علاقائی روابط اور تجارت شامل ہیں. صدر غنی نے اپنی حالیہ تقریر میں کہا تھا کہ وہ 27 جون کو اسلام آباد جائیں گے. صدر کے دورے سے پہلے پچھلے ہفتے متعدد افغان سیاستدانوں نے پاکستان کا دورہ کیا ہے. طالبان کی افغان میڈیا کو دھمکی کے جواب میں افغانستان میں امریکی سفیر جان باس نے باغی گروپ کو متنبع کیا ہے کہ افغان صحافیوں کو دھمکیاں دینا بند کرے. انہوں نے کہا کہ صحافت ایک جرم نہیں ہے, یہ دنیا کے لیے قیمتی پبلک سروس ہے. ایک ٹویٹ میں جان باس نے کہا کہ ہم طالبان سے کہتے ہیں کہ وہ افغان صحافیوں کو دھمکانا بند کرے. صحافیوں اور شہریوں کے خلاف مزید تشدد افغانستان میں سلامتی اور مواقع پیدا نہیں کرے گا, اور نہ ہی یہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے میں طالبان کی مدد کرے گا. گزشتہ روز ایک بیان میں طالبان نے افغان میڈیا کے اداروں کو 1 ہفتے کی مہلت دی تھی کہ وہ طالبان مخالف اشتہارات کی نشر و اشاعت بند کر دیں, اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو ان اداروں کو فوجی نشانہ سمجھا جائے گا. نیٹو کے وزرائے دفاع کا 2 روزہ اجلاس بدھ کے روز سے برسلز میں شروع ہو رہا ہے. اجلاس سے پہلے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نیٹو کے سیکرٹری جنرل ینس سٹالٹنبرگ نے کہا کہ افغانستان کے امن و استحکام کے لیے امریکی کوششوں کی اتحاد مکمل حمایت کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ وزرائے دفاع کے اجلاس میں افغانستان اہم نقطہ ہوگا. اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے برسلز میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز میں پیر کے روز نیٹو کے سیکرٹری جنرل سٹالٹنبرگ سے ملاقات کی, اور دونوں رہنماؤں کے درمیان پاکستان نیٹو شراکت داری, علاقائی سلامتی اور افغان امن عمل پر بات چیت ہوئی. کراچی پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پولیس مقابلے میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں ملوث ایک ملزم شیخ شاہد کو مقابلے میں ہلاک کر دیا ہے۔ شیخ شاہد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ دھماکہ خیز مواد اور خودکش جیکٹس تیار کرنے کا ماہر تھا۔ شیخ شاہد کو اتوار اور پیر کی درمیانی رات ناردرن بائی پاس کے قریب خدا بخش گوٹ میں پولیس مقابلے میں ہلاک کیا گیا۔ مقابلے میں ہلاک ہونے والوں میں شیخ شاہد کے علاوہ طلعت محمود عرف یوسف اور عثمان نور بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ تینوں ملزمان دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں ملوث تھے۔ واضح رہے کہ وال اسٹریٹ جرنل سے منسلک 39 سالہ امریکی صحافی ڈینیل پرل کو کراچی میں اغوا کے بعد سن 2002 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سابق صوبائی وزیر اور رکن سندھ اسمبلی شرجیل میمن کی درخواست ضمانت 21 ماہ بعد منظور کر لی ہے۔ شرجیل میمن اور دیگر کے خلاف محکمہ اطلاعات کے فنڈز میں 5.78 اربوں روپے سے زائد کے غبن کے الزام میں احتساب عدالت میں ریفرنس زیر سماعت ہے۔ بھارتی عہدیداروں نے اندیا دیا ہے کہ استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے ساتھ بحالی امن کے لیے مذاکرات شروع کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ امیت شاہ کے ریاست کا دورہ کرنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ امیت شاہ شوری زدہ ریاست کے دو روزہ دورے پر بدھ کو سری نگر پہنچ رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ریاست کے سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ حریت کانفرنس کشمیر کے مسئلے پر امن کے حل کے لیے نئی دہلی کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک نے میر وائز عمر فاروق کے اس بیان کا خیر مقدم کیا تھا اور کہا تھا کہ علیحدگی پسند قیادت کے موقف میں یہ تبدیلی خوش آئند ہے۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں پیش کریں گے۔ فلسطینیوں اور ان کی حمایت کرنے والوں نے بحرین میں ہونے والے اس دو روزہ اجلاس کے خلاف احتجاج کیا ہے جس میں امریکہ مشرق وسطی کے لیے امن کا منصوبہ پیش کر رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے داماد کی نگرانی میں تیار کیے گئے اس منصوبے کو فلسطینیوں کے لیے صدی کا سب سے بہترین سمجھوتا قرار دیا ہے۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ کسی سیاسی حل کے بغیر اس معاشی منصوبے کی کامیابی کا کوئی امکان ہے یا نہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے خلیجی ملکوں کی قیادت کے ساتھ ایران کے ساتھ جاری کشیدگی اور خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ مائک پومپیو نے پیر کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں سعودی فرمانروا شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کیں۔ سعودی عرب کے بعد مائک پومپیو پیر کو ہی متحدہ عرب امارات پہنچے جہاں انہوں نے ولی عہد محمد بن زید النہیان کے ساتھ ملاقات کی۔ وزیر خارجہ مائک پومپیو اب بھارت کے 3 روزہ دورے پر منگل کی شام نئی دہلی پہنچ رہے ہیں۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا اعلی سطحی رابطہ ہوگا جس میں اہم بات چیت متوقع ہے۔ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں جس کی وضاحت انہوں نے سخت مالیاتی پابندیوں کے طور پر کی ہے۔ ان پابندیوں کا بطور خاص ہدف ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پیر کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ اس کے اثرات خامنائی اور دنیا کی مالیاتی منڈیوں تک ایران کی رسائی پر پڑیں گے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی اور دیگر اعلی حکام پر عائد کی جانے والی سفری پابندیوں پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان پابندیوں کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان سفارتکاری کا راستہ بند ہو گیا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے منگل کے روز یروشلم کے دورے میں کہا کہ ٹرمپ نے حقیقی مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور ایران نے بقول ان کے بہرا پن اختیار کیا ہوا ہے۔ امریکہ کی اس دھمکی کے جواب میں کہ وہ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف پر بھی پابندیاں عائد کر دے گا، صدر حسن روحانی نے ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام کو احمقانہ اور شرمناک قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان عباس موسوی نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی بے صبر حکومت اس بین الاقوامی نظام کو تباہ کرنے کے درپے ہے جو عالمی امن اور سلامتی برقرار رکھنے کا ضامن ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ مئی سن 2011 میں ایبٹ آباد میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ کے نشاندہی میں مبینہ طور پر امریکی خفیہ اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کے الزام میں گرفتار اور بعد میں مبینہ عسکریت پسند تنظیم کے ساتھ روابط کے الزام میں سزا پانے والے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کی سماعت کے لیے بھائی اور وکلا نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ عدالت سے انصاف ملنے کی انہوں نے امید ظاہر کی ہے۔ پشاور سے شمی شاہد کی رپورٹ۔
القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد کی رہائش گاہ کی نشاندہی میں امریکی خفیہ اداروں کو مدد فراہم کرنے میں مبینہ طور پر ملوث ڈاکٹر شکیل آفریدی کی سزا میں کمی اور اضافے کے لیے اپیلوں کی سماعت شروع ہونے پر بائی اور وکلاء نے خوشی کا اظہار کرتی ہوئی امید ظاہر کی ہے کہ ان اپیلوں کا اب عدالت میں بہت جلد تصفیہ اور ڈاکٹر شکیل کی رہائی ممکن ہو جائے گی۔ پشاور ہائی کورٹ کی دو رکنی ججوں پر مشتمل ایک بینچ نے سابق خیبر ایجنسی کی انتظامیہ کی جانب سے ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 23 سال قید سخت اور 2,20,000 روپے جرمانے کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کی۔ پشاور ہائی کورٹ بار کے صدر اور سینئر وکیل لطیف آفریدی نے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی پیروی کرتے ہوئے عدالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے شکیل آفریدی کے خلاف الزامات کو مسترد کر دیا۔ عدالت نے اپیل کو ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومت کو جواب جمع کرنے اور آئندہ سماعت پر سرکاری وکیل کو حاضر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سماعت کی شروع ہونے پر ڈاکٹر شکیل آفریدی کی بھائی جمیل آفریدی نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وائس آف امریکہ کو بتایا،
بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور ہمیں یہ 8 سال کے بعد موقع ملا ہے۔ 8 سال تو ہم انسانوں کی لسٹ میں بھی نہیں تھے، ہمیں وہ انسانوں والے حقوق نہیں مل رہے تھے، تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا۔
وکلا کے پینل میں شامل قمر ندیم ایڈوکیٹ کا کہنا ہے،
ہماری ایک طرح سے کامیابی ہے اور انشاءاللہ امید ہے، کیونکہ 8 سال اس نے جیل میں گزار لیے ہیں، اب اس کو رہائی اس عدالت سے ہائی کورٹ سے انشاءاللہ ضرور ملے گی۔
حکومت کی جانب سے استغاثہ کی پیروی کرنے والا کوئی بھی وکیل ڈاکٹر شکیل آفریدی کی اپیل کی پشاور ہائی کورٹ میں ابتدائی سماعت کے لیے منظور کرنے پر تبصرہ کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا۔ خیبر ایجنسی کی انتظامیہ نے روایتی قبائلی جرگہ میں شامل ممبران کو اعتماد میں لیتی ہوئی ڈاکٹر شکیل آفریدی کو مبینہ طور پر ایک علیحدہ عسکریت پسند تنظیم کے ساتھ مدد کے الزام میں 33 سال قید اور 3,30,000 روپے جرمانہ کیا تھا۔ وکلاء اور رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ استغاثہ کی جانب سے لگوائے گئے الزامات صرف مفروضوں پر قائم ہے، اس لیے وہ عدالت کے ذریعے ڈاکٹر شکیل آفریدی کی بری ہونے اور رہائی کے بارے میں بہت زیادہ مطمئن ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
کراچی میں پیر کے روز حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس مقابلے میں القاعدہ اور کلدم لشکر جھنگوی سے تعلق رکھنے والے 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والا ایک دہشت گرد امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ ادھر سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ دہشت گرد تنظیموں کے بعض گروپس اب بھی فعال ہیں۔ کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ۔
پیر کے روز کراچی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایک مقابلے میں امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں ملوث ملزم شیخ شاہد کو ہلاک کر دیا ہے۔ شیخ شاہد کے بارے میں مزید بتایا گیا ہے کہ وہ دھماکہ خیز مواد اور خودکش جیکٹس تیار کرنے کا بھی ماہر تھا۔ مقابلے میں ہلاک کیے جانے والے دیگر ملزمان میں شیخ شاہد کے علاوہ طلعت محمود عرف یوسف اور عثمان نور بھی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ تینوں ملزمان دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق شیخ شاہد امریکی صحافی ڈینیل پرل کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ شیخ شاہد کلدم لشکر جنگوی کے اہم رہنما نعیم بخاری کا بھی قریبی ساتھی بتایا جاتا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل سے منسلک 39 سالہ امریکی صحافی ڈینیل پرل کو کراچی میں اغوا کے بعد 2002 میں قتل کر دیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق مقابلے میں ہلاک ہونے والا دوسرا دہشت گرد طلعت محمود یوسف ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ القاعدہ کراچی کا امیر تھا جو کراچی میں اپنے نیٹورک کو دوبارہ فعال کرنے میں مصروف تھا۔ پولیس نے تیسرے دہشت گرد کا نام عثمان نور عالم بتایا ہے، جو القاعدہ برصغیر کا اہم رکن بتایا جاتا ہے۔ پولیس کے مطابق عثمان نور عالم نے 2013 میں کورنگی میں 4 پولیس اہلکاروں کو قتل کیا، ملزم امام بارگاہ پر حملہ کرنے اور 2015 میں سندھ رینجرز کے اورنگی ٹاؤن میں 4 اہلکاروں کو قتل کرنے سمیت متعدد سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اس طرح کے واقعات میں اگرچہ گزشتہ چند سالوں میں کافی حد تک کمی آئی ہے اور ملک بھر خصوصاً کراچی میں امن و امان کی صورتحال قدرے بہتر بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود سیکیورٹی تجزیہ کار حالیہ واقعے کو فکر مندی کا باعث ضرور قرار دیتے ہیں۔ پاکستان کی بری فوج میں کئی دہائیوں تک خدمات انجام دینے والے اور سابق وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ معین الدین حیدر کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ القاعدہ اور دیگر شدت پسند تنظیموں کے بکھرے ہوئے کارکن اب بھی فعال ہیں جو شہر کا امن سبوتاج کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بے تحاشا قربانیاں دیں، جس کی بدولت ملک میں امن بحال ہوا ہے اور معاشی سرگرمیاں بڑھی ہیں، لیکن پولیس کی کارکردگی کا معیار بہتر بنانے کی اب بھی بے حد گنجائش موجود ہے۔ معین الدین حیدر کے مطابق فاٹا اور دیگر علاقوں میں شدت پسند تنظیموں بالخصوص القاعدہ کے خلاف بھرپور ایکشن سے ان کی کمر توڑی جا چکی ہے، لیکن داعش اور اس سے ملتی جلتی تنظیمیں افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں کارروائیاں کرتی ہیں، جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ داعش کو بلوچستان میں ایک بار پھر فعال بنایا جا رہا ہے۔
کچھ لوگ جو ہیں اس کام میں داعش میں انہوں نے رو کیا اپنے آپ کو اور وجود چھوٹے ٹکڑوں میں برقرار رکھا ہوا ہے، زیادہ تر افغان بیسڈ ہیں، یہ لوگ بھی اسی طرف سے آئے تھے کہ یہ ٹریک ہو گئے اور سی پی ڈی اور انٹیلیجنس جو ہے اس معاملے میں بڑی الرٹ ہے، تو ایسے لوگ تو موجود ہیں ابھی تک، اس لیے رد الفساد جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اسی سلسلے میں چل رہا ہے۔
لیکن اس سے قطع نظر پولیس کی ایسی کارروائیوں کو غیر جانبدارانہ طور پر پرکھنے کا عام طور پر کوئی پیمانہ دستیاب نہیں، اور ایسی کارروائیوں پر ماضی میں بھی سوالات اٹھتے رہے ہیں، جس میں متعدد افراد ہلاک ہوئے اور بعد میں وہ جعلی پولیس مقابلے ثابت ہوئے۔ ایسا ہی ایک واقعہ جنوری 2018 میں اس وقت پیش آیا تھا جب پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کلدم تحریک طالبان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا، لیکن بعد میں یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ مقابلہ جعلی تھا اور اس میں قتل ہونے والا قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود سوشل میڈیا پر فعال اور ماڈلنگ کا شوقین بھی تھا۔ پاکستانی حکام کے مطابق یہ اور اس جیسی دیگر تنظیموں کے ماسٹر مائنڈ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے اس طرح کی کارروائی کرتے ہیں، لیکن افغانستان کے حکام ایسی کسی بھی تنظیم کی اس کی سرزمین پر موجودگی سے انکار کرتے آئے ہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
سمجھ، جیسے کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ رہے ہیں۔ بھارت میں پارلیمانی انتخابات کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلا اعلی سطحی رابطہ ہوگا۔ مائک پومپیو بدھ کے روز اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر اور وزیر اعظم نریندر مودی سے مذاکرات کریں گے۔ نئی دہلی سے اس بارے میں تفصیل دے رہے ہیں سہیل انجم۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے دورے کو نئی دہلی میں کافی اہمیت دی جا رہی ہے، جہاں یہ دورہ دونوں ملکوں کے مابین اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا ایک موقع فراہم کرے گا، وہی متعدد متنازع امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ذرائع کے مطابق دہشت گردی، افغانستان، انڈو پیسیفک، ایران، باہمی تجارت اور دونوں ملکوں کے بڑھتے دفاعی رشتے ایجنڈے میں سر فہرست ہوں گے۔ مائک پومپیو بدھ کے روز دہرانے سے قبل اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے مذاکرات کریں گے، اس کے بعد وہ ان کے ذریعے دیے جانے والے دہرانے میں شرکت کریں گے اور پھر وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات اور بات چیت کریں گے۔ توقع ہے کہ وہ اس ہفتے جاپان میں منعقد ہونے والے گروپ 20 کے سربراہ اجلاس کے موقع پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم نریندر مودی کی مجوزہ ملاقات کی زمین تیار کریں گے۔ بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ کار اور جامعہ ہمدرد نئی دہلی سے وابستہ پروفیسر اشتیاق دانش نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارت میں مذہبی آزادی سے متعلق جاری ہونے والی امریکی رپورٹ کے باوجود، جو کہ بھارت کے لیے بہت خراب ہے اور بھارت نے جس کی تردید بھی کی ہے، یہ دورہ دونوں ملکوں کے لیے کافی اہم ہے۔
بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات جو بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں گلوبل کنٹیکسٹ میں خاص طور سے، اور وہ جو ہے کہ امریکہ کی پالیسی تھی کہ ہندوستان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہوئے چائنا کو روکا جائے، अमेरिका को परेशानी यह है कि उसके हाथ से धीरे धीरे जो है जो दुनिया की लीडरशिप है वो निकलती जा रही है, खासतौर से जो बिजनेस लीडरशिप थी वो तो तकरीबन निकल ही चुकी है।
उन्होंने मजीद कहा कि बदले हुए आलमी तनाजुर में अमेरिका से मजबूत रिश्ते भारत के मफाद में हैं, लेकिन भारत को बहुत होशियार रहने और उसके साथ ही बहुत इतदाल पसंद पॉलिसी वजह करने की भी जरूरत है। जराय के मुताबिक अमेरिका और ईरान के माबेन बढ़ती कशीदगी भारत के लिए बाईस तशवीश है। उसे ईरान में आबाद 9 मिलियन हिंदुस्तानी बाशिंदों के तहफ़ की फिक्र है और ईरान से तेल की सप्लाई ठप हो जाने का भी अंदेशा है। समझा जाता है कि माइक पोम्पियो से बातचीत के दौरान भारत काबिल एतबार और काबिल खरीद तवानाई की सप्लाई के सिलसिले में अमेरिका का ताउन हासिल करने की कोशिश करेगा। दोनों मुल्कों के माबेन तजारती इश्यूज पर भी गुफ्तगु होगी। भारत ने इसी माह 28 अमरीकी मसनूआत पर महसूल में इजाफा कर दिया है, जबकि अमरीका ने भारत को हासिल मराहत याफ्ता तजारती मुल्क का दर्जा वापस ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप मसनूआत पर महसूलात के सिलसिले में भारत के खिलाफ मुतअद्दिद बार सख्त बयान दे चुके हैं। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पीर को सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए, जिसमें ईरान की आला क्यादत को खास तौर से निशाना बनाया गया है। ईरान ने इन पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है। इसके साथ साथ ट्रंप इंतजामिया ने ईरान के साथ मुजाकरात के दरवाजे भी खुले रखे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार माइकल ब्राउन और व्हाइट हाउस में वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार पैटसी विदा कुसवारा की रिपोर्ट के साथ असद नसीर।
ईरान पर हमले के अहकामात वापस लेने के बाद सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों के इंतजामी हुक्मनामे पर कल पीर के रोज़ दस्तखत कर दिए। इस नए हुक्मनामे में ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया है। ईरान ने इन नई पाबंदियों के खिलाफ शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने ईरानी टेलीविजन पर बयान देते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम का मतलब ईरान और अमरीका के दरमियान सिफारतकारी को मुस्तकिल तौर पर बंद करना है। दूसरी तरफ सदर ट्रंप और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जान बोल्टन ने कहा है कि अमरीका अब भी ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार है। इसराइल के दौरे के मौके पर जॉन बोल्टन ने कहा,
प्रेसिडेंट हैज हेल्ड द डोर ओपन टू रियल नेगोशिएशंस to completely and verifiably eliminate Iran's nuclear weapons program.
صدر نے حقیقی مذاکرات کے لیے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ ان مذاکرات میں ایران کے ایٹمی پروگرام کا قابل تصدیق مکمل خاتمہ، بلیسٹک میزائل کے تجربات کا بند کرنا اور عالمگیر سطح پر دہشت گردی کی کارروائیوں کو ختم کرنا شامل ہوگا۔ ایران کو اس کشادہ پیشکش سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے نئے حکم نامے پر دستخط کرنے سے قبل کہا تھا،
سینکشنز امپوزڈ تھرو دی ایگزیکٹو آرڈر دیٹ آئی ایم اباؤٹ ٹو سائن ول ڈینائی دی سپریم لیڈر اینڈ دی سپریم لیڈرز آفس۔
پابندیوں کے جس نئے حکم نامے پر میں دستخط کرنے جا رہا ہوں، اس میں ایران کے رہبر اعلی اور ان کے قریبی ساتھیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان کے مالی وسائل پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ امریکہ نے ایرانی انٹیلیجنس کے زیر استعمال کمپیوٹرز پر سائبر حملے کیے ہیں۔ تہران نے ان حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سید عباس موسوی نے کہا،
Is there any sanction left for America to impose that has not been imposed on us recently؟
کیا اب کوئی ایسی پابندی رہ گئی ہے جو امریکہ نے ایران کے خلاف نہ لگائی ہو؟ پچھلے 40 برسوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، مگر اس سے ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔ اس نئے انتظامی حکم نامے میں ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ خامنائی اور ان کے قریبی ساتھیوں پر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ تاہم بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ان پابندیوں کا کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ خامنائی کے امریکہ میں شاید ہی کوئی اثاثے ہوں۔ تاہم امریکی وزیر خزانہ اسٹیو منوچن اس سے متفق نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا،
For people who say these are just symbolic, that's not the case at all. We've literally locked up tens and tens of billions of
وہ لوگ جو اسے علامتی قرار دے رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ ہم نے واقعتاً اربوں ڈالرز سربمہر کر دیے ہیں۔ ان پابندیوں سے ان کی خفیہ رقوم بھی منجمد ہو جائیں گی۔ چنانچہ ان پابندیوں کو انتہائی مؤثر قرار دیا جانا چاہیے۔ یاد رہے کہ پچھلے ہفتے صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران چاہے تو ہم اس سے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ ان دنوں علاقے کے اتحادی ملکوں کا بھی دورہ کر رہے ہیں تاکہ انہیں اعتماد میں لیا جائے اور انہیں یقین دلایا جائے کہ امریکہ علاقے میں ایران کی بالادستی کو ہر شرط پر روکے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
ڈرون بنانے والی بڑی چینی کمپنی ڈی جی آئی امریکی پولیس اور فائر ڈپارٹمنٹس کو ڈرون فروخت کرتی ہے، لیکن حال ہی میں امریکی حکومت نے خبردار کیا ہے کہ چین میں تیار کیے جانے والے ڈرونز حساس ڈیٹا چوری کر سکتے ہیں۔ ریاست کیلیفورنیا کے شہر فریمونٹ کا فائر ڈپارٹمنٹ گزشتہ 2 برسوں کے دوران ڈی جی آئی ڈرونز کو 200 سے زائد کاروائیوں میں استعمال کر چکا ہے۔ ان کے فوائد اور خطرات کے بارے میں وردہ خلیل کی ایک رپورٹ۔
حال ہی میں کیلیفورنیا میں ایک گمشدہ بہرے بچے کی تلاش اس لیے ممکن ہوئی کیونکہ ڈرون کے اندر نصب انفرا ریڈ کیمرے رات میں ایک نالے میں بچے کو دیکھ سکتے تھے۔ آسمان میں اڑنے والی یہ آنکھ ہنگامی حالت سے نمٹنے والے عملے کے لیے قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے، جسے ڈرون بنانے والی چینی کمپنی ڈی جی آئی فراہم کرتا ہے جو مارکیٹ پر راج کر رہی ہے۔
ڈرون ہمارے روزمرہ کی کاروائیوں کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ ہم انہیں آگ کے واقعات کا جائزہ لینے سے لے کر خطرناک مواد اور لوگوں کو تلاش کرنے اور بچانے تک کی کاروائیوں میں استعمال کرتے ہیں۔
مگر اب چینی ٹیکنالوجی خریدنے کے بارے میں کئی اندیشے جنم لے چکے ہیں۔ حال ہی میں امریکی محکمہ برائے ہوم لینڈ سیکیورٹی نے خبردار کیا ہے کہ چینی ساخت کے ڈرونز امریکہ سے حاصل کیے جانے والا ڈیٹا چین کو منتقل کر سکتے ہیں۔ ڈی جی آئی یہ الزامات مسترد کرتا آیا ہے۔ فریمونٹ فائر ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ وارننگ معلومات کو ذخیرہ کرنے اور منتقل کرنے کے لیے بہتر طریقوں کو اپنانے کی یاد دہانی کرواتی ہے۔
ایسے طریقے موجود ہیں جن سے ہم اپنے ڈیٹا کو مقامی طور پر محفوظ بناتے ہیں تاکہ اسے باہر منتقل نہ کیا جا سکے۔ ایسے طریقے بھی ہیں کہ ہمیں انٹرنیٹ سے منسلک نہ ہونا پڑے۔ ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے معلومات کو منتقل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم اپنے سسٹم کے اندر ہی اپنے ڈیٹا کو الگ کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس پر پورا اعتماد ہے۔
رومیو کا کہنا ہے کہ عوام کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے تقریباً 1000 امریکی محکمے ڈی جی آئی ڈرونز کا استعمال کر رہے ہیں۔ کمپنی ان اداروں کے ساتھ کام کرتی ہے اور انہیں تباہ کن آفتوں جیسے کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ کے لیے تربیت فراہم کرتی ہے۔ جیسے جیسے امریکہ نے ڈرونز کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے، ڈی جی آئی نے اپنے صارفین کے لیے سیکیورٹی اور ڈیٹا کنٹرول کی سہولت میں اضافہ کر دیا ہے۔
ہم نے سیکیورٹی کا نفاذ بڑھا دیا ہے تاکہ آپریٹر اپنے ڈیٹا کو کنٹرول کرنے کے قابل ہو۔ ہمارا کاروبار ڈیٹا کنٹرول کرنے سے متعلق نہیں، لیکن ہم آلات آپریٹر کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ ڈیٹا کو اپنے حساب سے محفوظ کریں یا منتقل کریں۔
فریمونٹ فائر ڈپارٹمنٹ کو توقع ہے کہ ایک روز ڈرونز پر ایسے سینسر نصب ہوں گے جس سے عملے کے افراد کو خطرناک صورتحال میں بھیجنے سے قبل کسی خطرناک مواد کی شناخت کی جا سکے، اور شاید ایک دن خود مختار ڈرونز ہنگامی صورتحال سے نمٹنے والے عملے کے پہنچنے سے پہلے حادثے کے مقام پر پہنچ کر جائزہ لے سکیں گے۔
اگلے 10 سالوں میں یہ ایسے ہی عام ہو جائیں گے جیسے آپ فائر انجن کے ساتھ پانی کا پائپ دیکھتے ہیں۔ ڈرون سے حاصل ہونے والی معلومات کا کوئی مقابلہ نہیں، یہ روزمرہ کا آلہ بن گیا ہے۔
روزمرہ کے استعمال کی یہ ٹیکنالوجی زندگی تو بچاتی ہے، لیکن ساتھ ہی ٹیکنالوجی کی بڑی طاقتوں کے درمیان شکوک و شبہات کا باعث بھی ہے۔ مشیل کوئن کے ساتھ وردہ خلیل، وائس آف امریکہ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کی بازیابی کے لیے قائم کیے گئے کمیشن کا اجلاس بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں شروع ہو گیا۔ اجلاس 3 جولائی تک روزانہ کی بنیاد پر مختلف لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت کرے گا۔ کوئٹہ سے ستار کاکڑ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔
جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد کی بازیابی کے لیے قائم کیے گئے کمیشن کا اجلاس کوئٹہ میں شروع ہوا ہے۔ کمیشن جولائی کے 3 تاریخ تک صوبے کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لاپتہ 131 افراد کے کیسز کی سماعت کرے گا۔ پیر کو کمیشن کے اجلاس کے پہلے روز جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ایک نوجوان اپنے گھر کو واپس پہنچ گیا ہے۔ کمیشن کا گزشتہ اجلاس اپریل میں 5 روز تک کوئٹہ میں جاری رہا تھا۔ 5 روزہ سماعت کے دوران 71 کیسز کی سماعت ہوئی تھی۔ اس دوران جبری طور پر لاپتہ کیے گئے 16 افراد کا پتہ چلا لیا گیا تھا اور 12 لاپتہ افراد اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے۔ کمیشن کے اجلاس کا وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی طرف سے بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ تنظیم کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا ہے کہ کمیشن کے اجلاس میں شرکت کرنے والے مختلف اداروں کے اہلکار ہماری تنظیم کے ارکان کی شکایات پر توجہ نہیں دیتے۔
یہاں تو سالوں سال ہمارے لوگ بچھڑے ہوئے ہیں اور لاپتہ کیے گئے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سینئر لوگ سیاسی کارکن اٹھائے گئے ہیں ان میں سے کم از کم آپ چھوڑ دیں، تقریباً 100 کے قریب رہا ہو چکے ہیں۔
بلوچستان کی صوبائی حکومت کے ترجمان لیاقت شاوانی کا کہنا ہے کہ جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کی بازیابی کے لیے کوششیں کرنے والی تنظیمیں ایک متفقہ فہرست لے آئیں۔ صوبائی حکومت اس مسئلے پر تندہی سے کام کر رہی ہے۔
صوبائی حکومت کسی بھی پریویس گورنمنٹ کے مقابلے میں زیادہ انگیج رہی ہے اس ایشو کے ساتھ۔ کمیشن ہے جو اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے، گورنمنٹ اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے۔ جو مسنگ پرسن ہے خصوصاً اس گورنمنٹ میں، وہ تو منظر عام پہ بھی آ گئے ہیں اور آپ کو بھی پتا ہے میڈیا پہ بھی آئی ہے، یہ مسئلہ بہت حل ہو چکا ہے۔
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے وفاقی حکومت نے 2009 میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جسٹس کی قیادت میں ایک کمیشن قائم کر لیا تھا۔ کمیشن کے اب تک کل 19 اجلاس منعقد ہوئے ہیں۔ وزارت داخلہ حکومت بلوچستان کے مطابق کمیشن کے پاس 435 جبری طور پر لاپتہ کیے جانے والے افراد کے کیسز درج کرائے گئے تھے، جن میں سے 178 اپنے گھروں کو واپس پہنچ چکے ہیں۔ جبکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کی کوششوں سے 350 سے زائد افراد اپنے گھروں کو واپس پہنچ چکے ہیں۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
بھارتی عہدیداروں نے اندیا دیا ہے کہ استسوا برائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کے ساتھ بحالی امن کے لیے مذاکرات شروع کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ امیت شاہ کے ریاست کے دورے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ امیت شاہ شورش زدہ ریاست کے 2 روزہ دورے پر بدھ کو سری نگر پہنچ رہے ہیں۔ اس بارے میں یوسف جمیل نے ہمیں یہ رپورٹ ارسال کی ہے۔
بھارتی عہدیداروں نے عندیہ دیا ہے کہ استسوا برائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری لیڈروں کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ امیت شاہ کے شورش زدہ ریاست کے 2 روزہ دورے کے بعد کیا جائے گا۔ امیت شاہ وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد ریاست کے اپنے پہلے دورے پر بدھ 26 جون کو نئی دہلی سے سری نگر پہنچیں گے۔ ذرائع کے مطابق وادی کشمیر میں اپنے قیام کے دوران وہ ریاست کی سیاسی پیش منظر اور حفاظتی صورتحال کا جائزہ لیں گے، اور اس مقصد کے لیے گورنر ستیہپال ملک، حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی یا بی جے پی سمیت بھارت کے قومی دھارے میں شامل سیاسی جماعتوں کے اہم قائدین اور فوج، پولیس اور دوسرے حفاظتی دستوں اور خفیہ ایجنسیوں کے اعلی افسران سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ ریاست کے سیاسی حلقوں میں امیت شاہ کے اس دورے کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ ریاست کو درپیش مختلف معاملات، بالخصوص وادی کشمیر میں جاری تحریک مزاحمت اور اس کا توڑ کرنے کے لیے حکومت اور حفاظتی دستوں کی طرف سے کی جا رہی کوششوں کے حوالے سے ایک سخت موقف کے حامل ہیں۔ یہ دورہ سرکردہ مذہبی اور سیاسی رہنما میر وائز عمر فاروق کی طرف سے دیے گئے اس بیان کے چند دن بعد کیا جا رہا ہے کہ استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری جماعتوں کے اتحاد حریت کانفرنس کا وہ دھڑا جس کے وہ چیئرمین ہیں بھارتی کشمیر میں بحالی امن کے لیے نئی دہلی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے۔ میر وائز عمر کے اس بیان کا ریاست کے گورنر ستیہ پال ملک نے خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک خوش آئین تبدیلی قرار دیا تھا۔ اگرچہ بھارت کی وفاقی حکومت نے تاحال اس سلسلے میں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، بی جے پی کے قومی نائب صدر اور عمری کشمیر کے نگران اویناش رائے کھنہ نے، جو سرینگر کے دورے پر تھے، کہا کہ ان کی پارٹی سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کی حریت کانفرنس کے ساتھ بات چیت کرنے کی میراث کو آگے لے جانے کے لیے تیار ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کے آئین کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہوگا، لہذا حریت کانفرنس کے ساتھ مذاکرات بھارت کے آئین کے دائرے ہی میں ہو سکتے ہیں۔ امن مذاکرات کی اہمیت اور اس سلسلے میں حریت کانفرنس کی طرف سے اختیار کیے گئے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے میر وائز عمر نے وائس آف امریکہ کو بتاؤں،
دیکھیے پہلی بات تو ہے یہ ہے کہ جہاں تک کل جماعت حریت کانفرنس کا تعلق ہے تو ہم نے ہمیشہ روز اول سے ہی یہ سٹینڈ رکھا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ایک سیاسی مسئلہ ہے اور اسے گفت و شنید سے ڈائیلاگ سے حل کرنے کی ضرورت ہے اور تمام فریقین کو ایک عمل اور ایک پروسیس میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی ایک بڑے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ انتخاب جیت کے آئے تو ہم نے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب اور مودی صاحب کو بھی اب اس پروسیس کو آگے چلانا چاہیے، کشمیریوں کے اعتماد میں لے کے دونوں ملکوں کو بات چیت کرنے کا جو ہے وہ عمل شروع کرنا چاہیے۔
اس استفسار پر کہ آیا ان کے حالیہ بیان اور گورنر ملک کی طرف سے اس کا خیر مقدم کیے جانے کے بعد بھارتی حکومت یا گورنر انتظامیہ نے ان کے ساتھ رابطہ قائم کیا یا نہیں، میر وائز عمر نے کہا،
کسی نے ہمیں کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا ہے۔ میں نے ایک انٹرویو ایک مقامی اخبار جو ہے جموں کے ان کو دیا تھا جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت ہندوستان کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے کوئی قدم اٹھائے گی اور بات چیت کے انیشیٹو لے گی تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے، اس کا ایک مثبت جواب دیں گے۔ تو اس حوالے سے شاید گورنر جو ہیں کشمیر جموں کشمیر کے انہوں نے اسی تناظر میں بات کی ہوگی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا حکومت ہند جو ہے وہ تیار ہے کوئی قدم اٹھانے کے لیے، کیا وہ پاکستان کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ ایک پروسیس میں انوالو ہونے کی تیار ہے، جس طرح سے کہ واجپائی کے ٹائم پر حریت کانفرنس نے پاکستان سے بھی بات کی، ہندوستان سے بھی بات کی، کیا اسی پروسیس کو پھر سے ری انیشیٹ کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ابھی تو یہ کہنا مجھے لگتا ہے کہ ابھی کوئی حکومت نے کوئی اس بارے میں نہ تو ہمیں کوئی آگاہی دی ہے اور نہ ہی کوئی بات کہی ہے۔
یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
فلسطینیوں اور ان کی حمایت کرنے والوں نے بحرین میں ہونے والے اس دو روزہ اجلاس کے خلاف احتجاج کیا ہے جس میں امریکہ مشرق وسطی کے لیے امن کا منصوبہ پیش کر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ سلاتیسا ہوک کی ایک رپورٹ ہے، مبشر علی زیدی پیش کر رہے ہیں۔
بحرین کے دارالحکومت منامہ میں امریکہ کی سربراہی میں ہونے والے مشرق وسطی اجلاس سے ایک دن پہلے فلسطینیوں نے مغربی کنارے میں مظاہرہ کیا۔ ان کے ہزاروں حامیوں نے مراکش کے دارالحکومت رباط میں جلوس نکالا۔ اس میں شریک ایک شخص نے کہا، جن ریاستوں، افراد، حکومتوں اور اداروں نے اس اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے، انہوں نے غداروں کا ساتھ دینے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ تھے مظاہرے میں شریک ایک شخص کے الفاظ۔ امن سے خوشحالی تک کا سفر کے عنوان سے ہونے والے اجلاس میں بھی آرا تقسیم ہیں۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن اور اسرائیل نے اجلاس میں شرکت کی تصدیق کی ہے، لیکن اپنے اعلیٰ سطح کے حکام کو نہیں بھیجا۔ اجلاس میں امریکہ کی نمائندگی وزیر خزانہ اسٹیفن منوچن اور منصوبے کے نگراں صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر کر رہے ہیں۔ کوشنر نے اس بارے میں بتایا، اس منصوبے کے تحت خطے میں $50 ارب کا سرمایہ لگایا جائے گا۔ اس سے مغربی کنارے اور غزہ میں 1,000,000 افراد کو روزگار ملے گا۔ بے روزگاری کی شرح 30% سے گھٹ کر 10% سے بھی کم رہ جائے گی۔ اس منصوبے پر ٹھیک سے عمل درآمد ہوا تو غربت کی شرح آدھی رہ جائے گی۔ یہ 10 سالہ منصوبہ ہے۔ یہ تھے جیریڈ کوشنر کے الفاظ۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بحرین میں منگل اور بدھ کو ہونے والے اجلاس کو فلسطینیوں کے لیے ایک ایسا موقع قرار دیا ہے جس کے نتیجے میں انہیں اسرائیل سے امن کے بدلے میں $ارب کی سرمایہ کاری تک رسائی مل جائے گی۔ فلسطینی رہنماؤں نے امریکہ کے اس معاشی منصوبے کی مذمت کی ہے، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ انہیں آزاد ریاست سے محروم کرنے کی کوشش ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شتیا نے کہا، اسرائیل اور امریکہ اس وقت فلسطینیوں کی قیمت پر عرب ملکوں سے تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اسے قبول نہیں کرتے اور مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ آج ہمارے غصے کا دن ہے۔ دنیا بھر کے فلسطینی صدر عباس کی قیادت میں متحد ہیں۔ یہ تھے فلسطینی وزیراعظم کے الفاظ۔ ناقدین کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ فلسطین کے مسئلے کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے چھین کر ان عرب ریاستوں کے حوالے کر رہی ہے جو اسرائیل کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کر رہی ہیں۔ کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی منصوبہ کامیاب ہونے کا امکان نہیں جس میں فلسطینیوں کی الگ ریاست کی خواہش کو نظر انداز کیا جائے گا۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
ترک صدر رجب طیب اردوان کو مقامی انتخابات میں غیر متوقع شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ ان کے سیاسی حریفوں نے ان کے آبائی شہر استنبول کا انتظام سنبھال لیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈوریان جونز کی ایک رپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر مبشر علی سے دی۔
استنبول کے میئر کے لیے ہوئے انتخاب میں اکرم امام اوغلو کی کامیابی سے ترکی میں حزب اختلاف کو کئی دہائیوں بعد جشن منانے کا موقع ملا ہے۔ لوگوں نے رات کو رقص کیا اور شہر پر صدر رجب طیب اردوان کے 25 سالہ کنٹرول کے خاتمے کی خوشی منائی۔ استنبول میں اپوزیشن کے گڑھ سمجھے جانے والے علاقے بشکتاس میں 83% لوگوں نے امام اوغلو کو ووٹ دیا۔ حزب اختلاف اب امام اوغلو کو ایسے حریف کے طور پر دیکھ رہی ہے جو صدارتی انتخابات میں اردوان کو شکست دے سکتا ہے۔ استنبول کے ایک شہری نے کہا، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ آنے والے برسوں میں کامیابی کا اشارہ ہے اور وہ صدر بنیں گے۔ مجھے ان پر، ان کے منصوبے پر اور ہر بات پر بھروسہ ہے۔ ہم نے گزشتہ رات جشن منایا اور ہم بہت پرجوش ہیں۔ یہ تھے ایک شہری کے الفاظ۔ آبنائے باسفورس کے اطراف استنبول کا علاقہ اسکودار اردوان کا روایتی ووٹ بینک ہے، لیکن یہاں سے بھی امام اوغلو کو کچھ ووٹ ملے ہیں۔ اردوان کی جماعت کے حامیوں میں ملے جلے احساسات ہیں۔ ایک شخص نے کہا، میں ذاتی طور پر افسردہ ہوں۔ میں اردوان کو 1994 سے ووٹ دے رہا ہوں جب انہوں نے پہلی بار استنبول کے میئر کا الیکشن لڑا تھا۔ یہ تھے ایک ووٹر کے الفاظ۔ لیکن اردوان کے ایک اور حامی نے کہا کہ استنبول میں شکست ایک اشارہ ہے کہ پارٹی اور اردوان اپنے راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اپنے لوگوں سے صلح کریں، حکومت کو دانشوروں کی گرفتاریاں روکنا ہوں گی اور اظہار کی آزادی واپس کرنا ہوگی۔ دوسرے یہ کہ انہیں اپنے لوگوں کی بات سننی چاہیے، انہیں پوچھنا چاہیے کہ معیشت کی بحالی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ تھے اردوان کے ایک حامی کے الفاظ۔ اردوان نے اپنے امیدوار بن علی یلدرم کی مہم چلانے کے لیے اپنا سیاسی وقار داؤ پر لگا لیا تھا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ صدر کی شکست سے ان کی جماعت میں ناقدین کو تقویت ملے گی، جن کا کہنا ہے کہ پارٹی نے اپنی وسیع مخلوط حمایت کھو دی ہے۔ استنبول کی سحر یونیورسٹی کے پروفیسر محسود یگن نے کہا، پارٹی چلانے والے لوگ مختلف الخیال قدامت پرستوں کی نمائندگی نہیں کرتے، یعنی ترکی میں قدامت پرستوں اور مذہبی لوگوں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ نئی جماعت بنانے والے ہیں وہ بنیادی طور پر ترک لوگوں سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہمیں ایسی پارٹی کی ضرورت ہے جس میں زیادہ تنوع ہو یا جو زیادہ جامع قسم کی قدامت پرست لبرل پارٹی ہو۔ یہ تھے تجزیہ کار پروفیسر محسود یگن کے الفاظ۔ استنبول نے 1994 میں اردوان کو پہلی انتخابی کامیابی فراہم کی تھی جب وہ اس شہر کے میئر بنے تھے اور پھر ترک سیاست پر راج کرتے رہے، لیکن اتوار کو اسی شہر میں ان کی انتخابی شکست ترکی کی سیاست میں ویسا ہی بڑا ایک اور موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
آسٹریلیا نے داعش کے لیے لڑنے والے دو عسکریت پسندوں کے بچوں اور نواسے نواسیوں کو شام کے ایک پناہ گزین کیمپ سے نکال لیا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیراعظم اسکاٹ موریسن کا کہنا ہے کہ ان بچوں کو ان کے والدین کی جرائم کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس بارے میں فیل مرسر کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
آسٹریلیا کے بدنام زمانہ جہادی خالد شیروف کے بچ جانے والے تین بچوں کے لیے شام میں اذیت اختتام کو پہنچی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ بچے اب عراق میں ہیں اور جلد ہی انہیں آسٹریلیا واپس لایا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ ان کی صحت خراب ہے اور وہ ابھی تک ذہنی صدمے سے دو چار ہیں۔ ایک بچی کی ٹانگ میں گولی لگی ہوئی ہے اور دوسری جو کہ ابھی 19 سال کی بھی نہیں ہوئی تیسری دفعہ ماں بننے والی ہے۔ خالد نے اپنی بچی کی شادی ایک جہادی سے زبردستی کرا دی تھی جب وہ صرف 13 سال کی تھی۔ خالد اپنے بیوی بچوں کو لے کے سن 2014 میں سڈنی سے مشرق وسطی چلا گیا تھا۔ خالد دنیا بھر میں شہ سرخیوں کا حصہ اس وقت بنا جب اس نے رقہ سے اپنی ایک تصویر انٹرنیٹ پر ڈالی جس میں اس کے ساتھ اس کا نوجوان بیٹا ایک کٹا ہوا سر ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ خالد 2 سال پہلے ایک فضائی حملے میں مارا گیا۔ وہ پہلے بھی آسٹریلیا میں دہشت گردی کے الزامات پر جیل میں رہا تھا اور سن 2009 میں اسے رہا کیا گیا تھا۔ اس کی آسٹریلوی بیوی ٹیرا نیٹلٹن اطلاعات کے مطابق سن 2015 میں خرابی صحت کی وجہ سے مر گئی تھی۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن کا کہنا ہے کہ خالد کے بچوں کا کوئی قصور نہیں اور انہیں آسٹریلیا میں دوبارہ اپنی زندگی کا آغاز کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ موریسن کا کہنا تھا، میرا مطلب ہے کہ یہ حقیقت کہ آپ ایک بچے کو ایک جنگ زدہ علاقے میں لے جائیں قابل نفرت ہے اور مجھے یہ سوچ کر ہی سخت کراہت ہوتی ہے، لیکن بچوں کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ 2 سے 18 سال کے بچوں کو ایک امدادی ایجنسی نے شمالی شام میں قائم ایک کیمپ سے نکال کر عراق بھیجا۔ بچوں کے گروپ میں ایک اور آسٹریلوی نژاد عسکریت پسند یاسین رضوی کے 3 یتیم بچے بھی شامل ہیں۔ بچوں کو اس طرح بچانے کی یہ کسی بھی مغربی ملک کی پہلی کارروائی تھی۔ برطانیہ، جرمنی اور امریکہ سمیت بہت سے ممالک شام میں تحفظ کی وجہ سے اس طرح کی کارروائی کرنے سے رکے ہوئے ہیں۔ خالد چیروف کے بچوں کے وکیل کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ چند لوگ آسٹریلیا میں بچوں کو ان کے خاندان کے دہشت گردی سے تعلق کی بنا پر خوش آمدید نہ کہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی۔ پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ مدثرہ منظر۔ انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ ہمیشہ ایسے علاقوں میں آباد ہوا جہاں پانی، اناج اور موافق آب و ہوا میسر آئی، اور یہی رجحان آج کے جدید دور تک جاری ہے۔ لیکن امریکہ کی ریاست نارتھ ڈیکوٹا میں صورتحال ذرا مختلف نظر آئی۔ موسم کی تندی اور جولانی کی خبریں تو آپ سنتے رہے ہوں گے۔ اس موسم بہار امریکہ کی شمالی میدانی ریاستوں میں سیلاب نے اپنا جوش دکھایا اور نارتھ ڈیکوٹا کے بھی 17 دریاؤں میں ریکارڈ طغیانی آئی۔ امریکہ کی یہ ریاست کینیڈا کی سرحد کے قریب ہونے کے باعث اکثر شدید برف باری کا شکار رہتی ہے، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ نارتھ ڈیکوٹا میں صرف 2 موسم ہیں، ایک تو موسم سرما اور دوسرے وہ چھوٹا سا وقفہ جس میں سڑکیں صاف کی جاتی ہیں۔ اور اس پر ستم، وہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں جن سے درخت ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور برف کے غبار اس مقدار میں برف اڑاتے ہیں کہ سینکڑوں شاہراہیں ٹریفک کے لیے بند کرنا پڑتی ہیں۔ مگر نارتھ ڈیکوٹا کے سخت کوش مقیم اس سے ہارنے والے نہیں، اور جیسا کہ ایک بلاگر نے انٹرنیٹ پر رپورٹ کیا کہ لوگوں نے کوئی پریشانی ظاہر کیے بغیر اپنے لکڑی کے چولہے گرم کیے، برف پگھلائی، پانی حاصل کیا اور پھر خوب گرم کپڑے پہن کر ان لوگوں کی تلاش میں نکلے جو برف میں پھنس گئے تھے۔ سخت گرمی میں یہ احوال آپ کو کچھ عجیب سا لگ رہا ہوگا، مگر نارتھ ڈیکوٹا میں تو گرمی آتی ہی نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 1930 اور سن 2010 کے درمیان ہزاروں لوگ بہتر کاشتکاری کے دنوں میں نارتھ ڈیکوٹا سے نقل مکانی کر گئے۔ اور وہاں رہنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریاست کا ماحول بڑا بوجھل اور بور کر دینے والا ہے۔ مگر اس سب کے باوجود، بڑے شہر، کھیلوں کی سرگرمیاں، کلچرل شوز نہ ہونے کے باوجود، اس صدی کے پہلے عشرے کے دوران نارتھ ڈیکوٹا کی آبادی میں 5% اضافہ ہوا ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ریاست کے شمال مغرب میں تیل کی تلاش میں اضافہ ہوا ہے۔ لاکھوں بیرل تیل کی پیداوار نے ملازمتوں کے نئے مواقع پیدا کیے اور ولسٹن جیسے شہروں میں خوشحالی آئی جس کی آبادی میں سن 2000 کے بعد سے 16% اضافہ ہوا ہے.
I'm here in western North Dakota and we're in Montreal County. We're taking a look at the Bakken oil development and some of the infrastructure and some of the impacts.
مشرق میں واقع شہر فورگو بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور یہ مرہون منت ہے ٹیکنالوجی کے فروغ کا جو ایک علاقائی مائکروسافٹ ہیڈ کوارٹرز کے باعث پیدا ہوئی. اسی طرح مشرق میں واقع شہر فورگو بھی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور یہ مرہون منت ہے ٹیکنالوجی کے فروغ کا جو ایک علاقائی مائکروسافٹ دفتر کے باعث ہوا. اور ریاست کے مغرب میں جائیے تو آپ کو نارتھ ڈکوٹا کی انچانٹڈ ہائی وے کے ساتھ دنیا کے بلند ترین دھات کے مجسمے نظر آئیں گے اور یہی چیزیں نارتھ ڈکوٹا کو پرکشش بنا رہی ہیں. اب وہاں کے نوجوان گرم موسموں کی تلاش میں نقل مکانی نہیں کر رہے مگر 10 سال پہلے اس کا تصور بھی مشکل تھا. مدثرہ منظر, اردو ویو اے, واشنگٹن.
ویو اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. ویو اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو ویو اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. ویو اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
ہمیں ان کالجز میں طالب علموں کے ڈرامہ کلب, ڈیبیٹ کلب وغیرہ تو ہوتے ہی ہیں. امریکہ کے کچھ تعلیمی اداروں میں اب مقبول ہو رہے ہیں کامیڈی کلبس, مگر ہنستے ہنساتے یہ طالب علم بہت کچھ سیکھ بھی رہے ہیں. آئیے ملتے ہیں جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے کامیڈی کلب سے. سحر ماجد ملوا رہی ہیں.
جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے طالب علم آڈینس کو لطائف اور مزہ کا خیز پرفارمنس سے محظوظ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ شروع میں لوگوں کے سامنے پرفارم کرتے ہوئے ان طالب علموں کے اندر کچھ جھجک ہو. لیکن یہ تجربہ بہت تقویت بخش ہوتا ہے. ان کے لطیفوں سے آڈینس میں بیٹھے طالب علموں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں جو عام طور پر مصروفیت کے باعث پریشان نظر آتے ہیں. لیکن اس کامیڈی کلب کی ایک ممبر ایریالا شوا کہتی ہیں کہ کامیڈی ایک سنجیدہ کام ہے.
ہم پورا خاکہ تیار کرتے ہیں اور اس کی مشق کرتے ہیں. ہم ہر لطیفے کو باری باری پڑھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا لطیفہ سنانے کے قابل ہے. یہ پورا عمل ایک انفرادی پروجیکٹ کے طور پر شروع ہوتا ہے اور پھر گروپ ورک بن جاتا ہے.
لطائف لکھنا ایک دلچسپ کام ہے جس میں آپ کے اندر یہ فیصلہ کرنے کی قابلیت ہونی چاہیے کہ کیا چیز درست ہے اور کیا نہیں.
ایک اور کلب ممبر ہیری کوپرسٹین نیورو سرجن بننا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کلب ان کی پرمزاح شخصیت کے لیے ایک صحیح جگہ ہے.
یہ لطائف لکھ کر اور پبلک کو سنا کر میری بات چیت کرنے کی صلاحیت بہتر ہو رہی ہے جو آگے چل کر مریضوں سے ایک دوستانہ رشتہ بنانے میں میری مدد کرے گی.
ورک شاپس, ریہرسلز اور اتنی تیاری کے باوجود کچھ آئیڈیاز مزاحیہ نہیں ہوتے کیونکہ ان کو دیکھنے والے ان کے ساتھی طالب علم ہی ہوتے ہیں. برے لطیفوں پر کوئی چھوٹ نہیں ملتی.
اگر آپ کی پرفارمنس بہت خراب ہے تو آڈینس آپ پر ٹماٹر برسائے گی. پچھلے سال ہمارا سارا بجٹ فوم کے ٹماٹر خریدنے پر خرچ ہو گیا تھا.
اس کا مطلب ہے کہ کامیڈی پرفارمنس کی مشق کے ساتھ کلب ممبرز کو تنقید جھیلنے کی مشق کا بھی موقع ملتا ہے. فائزہ المصری کے ساتھ سحر ماجد, وائس آف امریکہ.
خیبر پختونخوا حکومت نے سن 2013 میں کسانوں اور کاشتکاروں کو فش فارمنگ کے لیے سرمایہ دینا شروع کیا تھا. 5 برس بعد صوبے میں مچھلی کی پیداوار سالانہ 3000 ٹن تک پہنچ گئی ہے اور کاشتکار کھیتی باڑی کے بجائے مچھلیوں کی افزائش میں زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں. اس بارے میں عمر فاروق کی ایک رپورٹ.
انعام الحسن ٹراؤٹ مچھلی کے ایک فارم میں 3 سال سے کام کر رہے ہیں. انہوں نے سرکاری طور پر چلائے جانے والے ایک مقامی ادارے سے مچھلیاں پالنے کا کورس کیا ہے.
یہ تقریباً 1 مہینے کا کورس تھا. ادھر ہمیں سکھایا کہ مچھلی کا کس طرح پالتے ہیں, یہ بریڈنگ کس طرح ہوتا ہے, ان کا وہ گریڈنگ کس طرح ہوتا ہے, فیڈنگ کس طرح ہوتا ہے, یہ ہم سب سیکھا ہے ان سے. تقریباً میرے پاس ہیں 7000 مچھلیاں.
خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں 70 ایکڑ زمین پر 65 فش فارمز حکومت کی مدد سے تعمیر کیے جا چکے ہیں. زمینداروں کو ان کے لیے زمین مہیا کرنی ہوتی ہے لیکن باقی تمام اخراجات حکومت برداشت کرتی ہے.
ایک سکیم کا کھدائی کا جو خرچہ تھا وہ تھا 7,29,000 روپے. اس کے علاوہ پچ سیٹ کا خرچہ تھا تقریباً 6,000 روپے. پچ سیٹ کا 7,000 اور سائن بورڈ تقریباً 8,00,000 روپے تک ابھی ہم ڈیفالٹ میں زمیندار کو.
چارسدہ کے زمیندار اور فش فارم کے مالک میجر ریٹائرڈ نعیم جان کہتے ہیں کہ انہوں نے کھیتی باڑی کے بجائے فش فارمنگ کا فیصلہ کیا کیونکہ یہ ان کے لیے زیادہ منافع بخش ہے.
آج کل زمینداری سائڈ جو آپ فارمنگ سائڈ دیکھ لیں وہ بالکل بیٹھ گئی ہے, مطلب ہے نا نگلیکٹڈ ہے, گورنمنٹ کی وجہ سے بھی ہے, مارکیٹ بھی نہیں ہے. اگر اس کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کر لیں تو یہ بہتر ہے.
فش فارمنگ کو فروغ دینے کے باعث پاکستان کے کئی شہروں میں مچھلی کی فی کلو قیمت گائے کے گوشت سے بھی کافی حد تک کم ہو چکی ہے. خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں جاری سرکاری اسکیم کے تحت بنائے گئے فارمز میں 4 قسم کی مچھلیوں کی افزائش کی جا رہی ہے. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, چارسدہ.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. مونگ پھلی کا شمار ان چیزوں میں ہوتا ہے جن کو کھانے سے شدید الرجی کا رد عمل ہو سکتا ہے, لیکن برطانوی سائنسدانوں نے اب خون کا ایک مؤثر ٹیسٹ تیار کر لیا ہے جس سے اس بات کا تعین کرنا آسان اور بہتر ہو گیا ہے کہ کس چیز سے شدید الرجی کا رد عمل ہو سکتا ہے, اور یہ ٹیسٹ موجودہ ٹیسٹ کے مقابلے میں کہیں سستا بھی ہے.
If we test random children in the general population, about 1 in 5 with a positive test would actually be allergic if we challenge them. In this test,
Medical Research Council کی الیگزینڈرا سینٹوس کا کہنا ہے کہ اگر ہم عام آبادی میں اکا دکا بچوں پر یہ ٹیسٹ آزمائیں تو ہر 5 میں سے تقریباً ایک بچہ خوراک میں شامل کسی نہ کسی چیز کے حوالے سے زیادہ حساس ہوتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ اسے الرجی ہے. بعض اوقات اس کے لیے دوبارہ ٹیسٹ کرنا بھی ضروری ہے. الیگزینڈرا سینٹوس کا کہنا ہے کہ مریضوں کو ایسے مشتبہ کھانے خوراک کی طرح استعمال کرائے جاتے ہیں جبکہ ڈاکٹر مسلسل ان کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ان کی حالت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی تو نہیں ہوئی, اور یہ ٹیسٹ کسی حد تک دباؤ کا باعث بھی بن سکتا ہے.
There were a couple of patients that unexpectedly reacted with quite severe reactions, which is what can
Alexandra Santos کہتی ہیں کہ جن لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا ان میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن میں غیر متوقع طور پر شدید رد عمل پیدا ہوا, اور یہی وہ صورتحال ہے جو کسی کے لیے کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے الرجی کے ماہرین کو اس طریقے کار کے بارے میں دوبارہ سوچ بچار کرنا پڑی.
Show me that we really need to find better ways. We need to find better tests to diagnose food allergies. They show
Medical Research Council ki Alexandra Santos kehti hain ki isse is baat ke bare mein pata chala ki behtar tareeka talash karne ki zarurat hai. Hame khuraak ke hawale se hone wali allergy ki shinakht ke liye behtar qisam ke test darkaar hain. Is tareeke kar mein mast cells istemal karte hain jo allergy ki alamaton ko samne lane mein ek bada aham kirdaar ada karte hain. اس میں جلد پر دانے یا پھر سانس کی تکلیف جیسے عامل شامل ہیں. الیگزینڈرا سینٹوس کہتی ہیں کہ مجھے واقعتاً یہ امید ہے کہ اگر اس سے مریضوں کی مدد ہو سکے تو پھر اس سے خوراک میں شامل دوسرے عناصر سے جڑی الرجیز کا بھی پتہ چلایا جا سکتا ہے. تحقیق کاروں کو معلوم ہوا ہے کہ فوڈ الرجی والے بچوں میں مونگ پھلی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ الرجی کا باعث بنتی ہے, جس کے بعد دودھ اور پھر شیل فش کا نمبر آتا ہے. اس لیے اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ کون سی چیزوں کے لیے آپ زیادہ حساس ہیں اور جن سے آپ کو رد عمل کے طور پر الرجی ہو سکتی ہے تو آئندہ خوراک کا استعمال کرتے ہوئے ہم محتاط رہ سکتے ہیں. بیچے جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر, پروڈیوسر سعدیہ زیب رانجھا اور انجینئر زبیر الطیب. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 5-5 منٹ کے بلیٹنز آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے, اور اب پروگرام پیش کیا جائے گا چہاں رنگ.